بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 13 اگست 2018 آج کے دن ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناول ٹریک ڈاؤن مصنف طارق اسماعیل ساگر. یہ ناول 336 صفحات پر مشتمل ہے اور آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کی ریکارڈنگز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر. یہ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org پر. www.qartaba.org. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 1. طارق اسماعیل ساگر کے ناقابل فراموش ناولوں میں شامل ہیں میں ایک جاسوس تھا، کمانڈو، اے راہ حق کے شہیدو، بلیک واٹر، سازش، فرا کے بعد، کنارہ، یلغار، لال مسجد، خفیہ ایجنسیاں اور دہشت گردی. ساگر پبلیکیشن، 16E ٹیمپل روڈ اسٹریٹ، صفحہ والا چوک، لاہور. سیل نمبر 03009468248. فون نمبر 04236361089. ای میل ti-sagar@yahoo.com. ویب سائٹ www.nayajahan.com. جملہ حقوق اشاعت محفوظ ہیں. نام کتاب ٹریک ڈاؤن مصنف طارق اسماعیل ساگر، ناشر بختاور خان، قیمت 350 روپے. انتصاب ٹریک ڈاؤن کو میں مظفر نعیم شہید سے منسوب کرتا ہوں. بنا کر وند خوش سے بقا کو خون غلیدان، رحمت خدا کندہ عاشقان پاک تینیت را. فہرست باب نمبر 1، صفحہ نمبر 11، باب نمبر 2، صفحہ نمبر 19، باب نمبر 3، صفحہ نمبر 33، باب نمبر 4، صفحہ نمبر 47، باب نمبر 5، صفحہ نمبر 71، باب نمبر 6، صفحہ نمبر 96، باب نمبر 7، صفحہ نمبر 115، باب نمبر 8، صفحہ نمبر 123، باب نمبر 9، صفحہ نمبر 136، باب نمبر 10، صفحہ نمبر 156، باب نمبر 11، صفحہ نمبر 171، باب نمبر 12، صفحہ نمبر 183، باب نمبر 13، صفحہ نمبر 191، باب نمبر 14، صفحہ نمبر 201، باب نمبر 15، صفحہ نمبر 213، باب نمبر 16، صفحہ نمبر 227، باب نمبر 17، صفحہ نمبر 239، باب نمبر 18، صفحہ نمبر 253، باب نمبر 19، صفحہ نمبر 266، باب نمبر 20، صفحہ نمبر 279، باب نمبر 21، صفحہ نمبر 290، باب نمبر 22، صفحہ نمبر 305، باب نمبر 23، صفحہ نمبر 320. عرض ناشر، طارق اسماعیل ساگر کا نام پاکستانی ناول نگاری میں ایک صنعت کی حیثیت رکھتا ہے. 1980 میں جب ان کا پہلا ناول میں ایک جاسوس تھا منظر عام پر آیا تو ادب کے بڑے بڑے ناقدین دنگ رہ گئے. اس کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ان کا ہر ناول قارئین میں اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا ہے اور آج بھی لوگ ان کے نئے ناول کے منتظر رہتے ہیں. طارق اسماعیل ساگر پیشے کے لحاظ سے صحافی ہیں. ان کی زیر ادارت ماہنامہ ساگر ڈائجسٹ اور نیا جہاں انٹرنیشنل شائع ہوتا ہے. اس ادارے سے ہم نے ساگر صاحب کی کتب کا اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ قارئین تک کتاب مناسب دام اور اچھے کاغذ کے ساتھ پہنچ سکے. آپ سے درخواست ہے کہ ساگر صاحب کی کتابیں ساگر پبلیکیشن سے حاصل کریں. ملتے جلتے ناموں سے ہرگز دھوکا مت کھائیے. اگر کسی مسئلے کا سامنا ہو تو براہ کرم ہمیں آگاہ کریں. اس ضمن میں آپ ہماری ویب سائٹ www.nayajahan.com پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. براہ کرم اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو نشاندہی ضرور کیجیے. شکریہ. بختاور خان. صفحہ نمبر 11، باب نمبر 1. برفیلی ہوا ان کی ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی. گرم جرابوں کے اوپر چڑھائے گئے لانگ بوٹ پہن کر اپنے بیس کیمپ سے روانگی کے وقت تک جہانگیر کو اپنے پاؤں جلتے محسوس ہوئے تھے، لیکن اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اگر اس طرح چند میل اور برف کے جہنم میں انہیں رینگنا پڑا تو اس کی تمام انگلیاں ایک ایک کر کے اس کے جسم سے الگ ہو جائیں گی. اچھے جیکٹ کے اوپر پہنے لمبے چوغا نما فیرن سے اس نے چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ باہر نکال کر کندھے سے لٹکی ایک گن کی پوزیشن بدلی تھی اور اسے یوں لگا جیسے اس کے ہاتھ منجمد ہو گئے ہوں. گزشتہ 3 گھنٹے سے وہ اپنے گائیڈ کی پیروی میں برفیلی اور نوکدار چٹانوں پر حشرات الارض کی سی رفتار سے چل رہے تھے. جہانگیر پہلی مرتبہ سرحد عبور کر رہا تھا. لیکن ان کے گائیڈ سرحد کے آر پار آتے جاتے رہتے تھے. ان کے بیس کمانڈر نے روانگی سے چند منٹ پہلے جہانگیر کو ان کوڈ ورڈ سے آگاہ کیا تھا جو اس نے ملاپ کے لیے استعمال کرنی تھی. جیسے جہانگیر سے کہا تھا, تمہارے باقی چھ ساتھیوں کو زندگی کا دار و مدار تمہارے زندہ رہ جانے پر ہے. اگر دشمن سے راستے میں مٹ بھیڑ ہو جائے تو کوشش کرنا کہ تم شہید ہونے والے اس دستے کے آخری مجاہد ہو. تم جانتے ہو یہ سپلائی لائن کے اندر پہنچنا کتنا ضروری ہے. اس مرحلے پر جبکہ ہم دشمن کو مسلسل دیوار کی طرف دھکیل رہے ہیں, اسے فارغ رہنے کی مہلت نہیں دی جا سکتی. ہمیں دشمن کو بہر صورت مصروف رکھنا ہے. اگر اسے فراغت مل گئی تو وہ زخم کردہ بھیڑیے کی طرح ہمارے بے بس عوام کی رگوں سے خون کے آخری قطرے تک نچوڑ لے گا. ان حالات میں مجاہدین کی صفوں میں تمہاری موجودگی سے ان کا حوصلہ بہت بڑھے گا, اور دشمن کا یہ تاثر اور پروپیگنڈا بھی دم توڑ دے گا کہ اس نے پیش بندی کر کے مجاہدین کی لائف لائن کاٹ دی ہے. جہانگیر, اس لائف لائن کو کبھی نہ کٹنے دینا. خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. میں آپ کی توقعات پر پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا جناب, جہانگیر نے بڑے ہی پر اعتماد لہجے سے کہا تھا, اور بیس کمانڈر نے مطمئن ہو کر گردن ہلا دی. یوں لگتا تھا جیسے اسے جہانگیر کی یقین دہانی پر اعتماد ہو. اپنے سفر کا آغاز انہوں نے سر شام کیا تھا. اس مرتبہ مجاہدین کی حکمت عملی بڑی کامیاب رہی. انہوں نے جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کی روانگی سے پہلے ہی ایک ریکی پارٹی اندر بھیج دی تھی, جسے طے شدہ منصوبے کے مطابق دشمن کے علاقے میں گھس کر اس کو للکارا. پہلے تو دشمن نے اس حرکت کو مجاہدین کی بوکھلاہٹ سمجھا, لیکن جیسے ہی ان کے عقب سے ایک مجاہد نے گرنیٹ پھینکنا شروع کیے اور پہلا مورچہ تباہ کر دیا تو وہ لرز گئے. خوف زدہ بھارتیوں کو جلد ہی غصہ آنے لگا تھا. مجاہدین کی یہ جرت مندانہ حرکت ان کے لیے ناقابل معافی تھی. پون کا رکھ تو انہیں خبردار, ایک بھی زندہ بچ کر نہ جانے پائے. اگلے مورچوں پر نصب وائرلیس سیٹ پر کمپنی کمانڈر کی غصیلی آواز سنائی دی, جس کے ساتھ ہی غصے اور نفرت سے بھرے بھارتی فوجیوں نے اس سمت میں فائرنگ شروع کر دی جدھر سے ان پر حملہ ہوا تھا. دس منٹ تک وہ دیوانہ وار گولیاں برساتے رہے. گولیوں پر ان کی گالیوں کی آوازیں غالب آ رہی تھیں, اور ان کے دل و دماغ میں موجود ساری نفرت ان کی انگلیوں میں مجتمع ہو گئی. لیکن حیرت انگیز طور پر جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئے. سر, دوسری طرف خاموشی ہے, شاید حملہ آور مارے گئے. اگلے مورچوں سے کمپنی کمانڈر کو پیغام ملا, شٹ اپ ایڈیٹ, اپنے مورچے میں بیٹھ کر تم کس طرح یہ رپورٹ دے رہے ہو. کمپنی کمانڈر کرنل مہرا نے اگلے مورچوں میں موجود کیپٹن سنگھ کو ڈانٹ پلائی. سر, وہ بالکل خاموش ہیں, کیپٹن سنگھ نے کسی آنی آواز سے کہا. بے وقوف, وہ پہلے سے محفوظ کور لے چکے ہیں. فوراً ریکی کرو اور مجھے صحیح صورتحال کی رپورٹ دو. مجھے صبح تک ان لوگوں کی لاشیں چاہیے. اتنی دیدہ دریری کہ یہ لوگ اب ہمارے علاقے میں گھس کے ہمارے جوانوں کا شکار کھیلنے لگے ہیں. کیپٹن سنگھ, انہیں ایسا سبق سکھاؤ کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. کرنل مہرا غصے سے بے قابو ہو رہا تھا. آل رائٹ سر, کیپٹن سنگھ نے بظاہر تو کرنل مہرا کے حکم کی اطاعت کی, لیکن یہ خوف اس کے سارے بدن میں سرایت کر چکا تھا کہ اگر حملہ آور ابھی تک محفوظ ہیں تو برف سے ڈھکے اس جنگل میں اپنی آنکھوں سے نائٹ ویژن گلاس اندھیرے میں دیکھنے والی اینکیں لگائے صرف اس موقع کے منتظر ہوں گے کہ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر کم مورچوں سے بھارتی فوجی نکلیں اور وہ چن چن کر ان کا شکار کریں. اندھیرا اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن چند گز دوری سے کوہرے کی چادر میں کچھ سجھائی نہ دیتا. کیپٹن سنگھ کا تعلق ایس ایس جی کمانڈوز سے تھا. وہ کوئی بزدل آفیسر نہیں تھا, لیکن محض کرنل مہرا کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے 10-12 سپاہیوں کی بلی دینے کو تیار نہ تھا. پہلے ہی اس کا ایک مورچہ تباہ ہو چکا تھا. اس کے دو جوان مارے جا چکے تھے اور دو شدید زخمی تھے. کیپٹن سنگھ کو کمان سنبھالے بمشکل 10-12 گھنٹے ہوئے تھے. اس کی یونٹ کو سیاچن سے یہاں لا کر ڈپلوائے کیا گیا تھا, اور ہائی کمان یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید برفیلی ہواؤں اور منفی 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں اپنے فرائض انجام دینے والی یہ یونٹ یہاں آ کر خود کو بہت آرام دہ ماحول میں محسوس کرے گی. اس بات میں کوئی شک نہیں تھا, ان لوگوں کو اس ایریا میں آئے آج 8-10 روز ہونے کو آئے تھے, اور سیاچن کے مقابلے میں یہاں کی سردی کو وہ بھگوان کی کرپا خیال کرتے تھے. آج صبح ہی کیپٹن سنگھ نے کمپنی ایف ڈی ایل فرنٹ ڈیفنس لائن کے مورچے سنبھالے تھے, اور شام جلتے ہی وہ رم کی بوتل سے دل بہلا رہے تھے کہ یہ بپتا آن پڑی. دھن بہادر, اس نے اپنے گور کا حوالدار کو مخاطب کیا. یس سر, دھن بہادر نے پاؤں کی ایڑیاں جمائیں، اسے سمجھ آ گئی کہ کیا حکم ملنے والا ہے۔ پانچ نوجوانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلو، میں سامنے روشنی راؤنڈ فائر کروا رہا ہوں، خبردار کوئی خطرہ مول نہ لینا، میں مزید کیجویلٹیز برداشت نہیں کروں گا، خیال رہے وہ لوگ محفوظ آڑ میں ہیں، بڑے پکے نشانے باز ہیں اور ان کے پاس نائٹ ویژن بھی موجود ہے، وہ تمہیں گھیر کے مارنا چاہیں گے، زیادہ بہادری کے چکر میں پڑ کر اپنی جان مت گنوانا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، میری بات سمجھ گئے نا؟ کیپٹن سنگھ نے اس کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھا۔ یس سر، بالکل سمجھ گیا ہوں صاحب، بے فکر رہیے سر۔ اور اب انہی میں سے کوئی ایک مرے گا، ہم میں سے نہیں، حوالدار دھن بہادر نے تن کر جواب دیا۔ اوکے اوکے، گو اہیڈ، گڈ لک۔ اس نے حوالدار دھن بہادر کے کندھے کو تھپ تھپایا، زمین دوز سرنگ نما مورچوں میں چند قدم چل کر دائیں ہاتھ گھوم گیا۔ زمین دوز مورچوں کے اس جدید نظام کے تحت بھارتی فوج نے زیر زمین ایک الگ دنیا آباد کر رکھی تھی اور بلا شبہ ان کی مضبوطی ناقابل چیلنج دکھائی دیتی تھی۔ حوالدار دھن بہادر نے اپنے پانچ آزمودہ ساتھیوں کو روانگی سے پہلے بریفنگ دی کہ انہیں دشمن کو مارنے سے زیادہ اپنی جانوں کی سلامتی کا مشن انجام دینا ہے، اور باہر موجود شکاریوں کو بھی آگاہ کر دیا۔ حوالدار دھن بہادر کی طرف سے واکی ٹاکی پر سٹارٹ سگنل ملتے ہی کیپٹن سنگھ نے پہلے سے مختلف کونوں میں محفوظ اپنے جوانوں کو فائرنگ سگنل دیا۔ انہوں نے روشنی راؤنڈ فائر کیا اور فائرنگ اس طرح شروع کی جیسے توپوں سے گولہ باری ہوتی ہے۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر ان لوگوں نے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا، اور اب سینکڑوں قدم دور دن کی روشنی کی طرح سارا منظر واضح اور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی سلسلے کی اونچی چوٹی پر نصب گنوں کو حکم ملا کہ چند منٹ میں مارٹر گولوں سے ساری فضا تہل کر رہ گئی۔ یہ گنیں اس ترتیب سے نصب کی گئی تھیں کہ اپنی رینج میں آنے والی کوئی شے ان سے بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ سرحدی لکیر کے پار تک دشمن کاسپٹ فائرنگ کر رہا تھا۔ روشنی راؤنڈ کی روشنیوں کے دم توڑنے سے پہلے درختوں کو آگ لگ گئی تھی، ان پر جمی برف پگھل چکی تھی، اور برف کے اس صحرا میں اب کوئی گولا پھلتا تو آسمان کی بلندیوں تک برف اور آگ کا سمندر پھیلتا چلا جاتا۔ 15-20 منٹ کی اس فائرنگ کے بعد حوالدار دھن بہادر اور اس کے ساتھی باہر نکلے، اور انہوں نے 2 گھنٹے تک ایف ڈی ایل کے ساتھ ساتھ سارا جنگل چھان مارا، لیکن اب وہاں ان کے لیے تھا ہی کیا، وہ لوگ اندازہ ہی نہ کر سکے کہ اپنی مختصر کارروائی ختم ہوتے ہی مجاہدین برق رفتاری سے اپنے بیس کیمپ کی طرف لوٹ گئے۔ صبح جب کرنل مہرا اور کیپٹن سنگھ اپنی آنکھوں پر دوربین چڑھائے، سورج کی برف پر جلتی چمکدار روشنیوں میں دور کا منظر دیکھ رہے تھے، تو وہاں جلے ہوئے چند درختوں اور مارٹر گولوں کی گولہ باری سے پیدا ہونے والے گڑھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اچانک ہی فضا تڑاک تڑاک کی آوازوں سے گونج اٹھی، کسی برقی عمل کے تابع کرنل مہرا اور اس کے ماتحتوں نے اپنی گردنیں جھکا لی اور خاصی دیر تک اس طرح دبکے رہے۔ سب سے پہلے کیپٹن سنگھ ہی کھڑا ہوا تھا، پھر غصے سے کھولتا ہوا کرنل مہرا بھی گالیاں بکتا کھڑا ہوا۔ ان کے عقب میں موجود محافظوں میں سے کسی کی گن اچانک چل گئی تھی، خیریت گزری، گولیوں کا رخ ان کی طرف نہیں تھا۔ کیپٹن سنگھ کے حکم پر اس جوان کو انہیں ہتھیلا کر کے گرفتار کیا گیا، اور اب وہ لوگ اسے دھکے مارتے ہوئے کوٹ گارڈ کی طرف لے جا رہے تھے۔ مجاہدین کی اس کارروائی کے بمشکل آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ گائیڈ کے پیچھے جہانگیر تھا اور اس کے پیچھے چند گز ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھ کر سفر کرتے اس کے ساتھی تھے۔ گائیڈ اپنی تربیت کے مطابق تھوڑی دیر چلتا اور پھر رک کر اپنے ساتھیوں کو موقع دیتا کہ وہ اپنی ترتیب قائم کر لیں۔ جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کی کمر سے بدھے تھیلوں میں بھارتی افریت کی تباہی کا سامان موجود تھا، ان کے کندھوں سے خودکار رائفلیں لٹک رہی تھیں، اور فیرن کے نیچے موجود بڑی بڑی جیکٹوں میں گرنیٹ اس طرح رکھے تھے کہ سامنے سے کوئی بھی چیلنج ملنے پر وہ چند سیکنڈ کے اندر انہیں دشمن کی طرف پھینک سکتے تھے۔ جہانگیر کے سوا تمام ساتھی مقامی تھے، انہوں نے اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بھارتی سرحدوں کے غرور کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا، اور اب وہ ایک مشن مکمل کر کے جہانگیر کی کمان میں جا رہے تھے۔ گائیڈ نے جان بوجھ کر ایک طویل لیکن محفوظ راستہ اختیار کیا، اور اب وہ انہیں قدرے محفوظ علاقے میں لے آیا تھا۔ برفیلے راستوں کے طویل سفر نے ان کے جسم میں بہتے خون کو منجمد سا کر دیا۔ وہ سب منفی درجہ حرارت میں ساری رات سفر کرنے کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ گائیڈ اب رک گیا تھا، اس نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے جہانگیر کو اپنے قریب آنے کا سگنل دیا۔ اس کے بعد یہ ساتھی اپنی تربیت کے مطابق اپنی اپنی جگہ پاؤں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. قریب پہنچنے پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے دھند اور برف کے گالوں میں لپٹی نزدیکی جنگل کی طرف اشارہ کرتے اس سے کہا کہ وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کے سستا لیں جس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا. گائیڈ خود بھی خاصا نڈھال دکھائی دے رہا تھا. موسمی جبر نے انہیں بری طرح جکڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جہانگیر نے اس کی بات سمجھ کر اس بات میں گردن ہلائی. اس نے اپنے ساتھیوں تک یہ خوشگوار خبر پہنچائی کہ انہیں تھوڑی دیر سستانے کا موقع مل رہا ہے. 15-20 منٹ کے مزید سفر کے بعد وہ جنگل میں داخل ہو چکے تھے. برف سیٹی ہوئی جھاڑیاں درختوں سے زمین پر گرتے برف کے گالوں نے انہیں بھگو کر رکھ دیا اور اب یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے کہ ان کے اندر دور تک برف اتر گئی ہو. اب جب منچوس سے وجود میں زندگی کا احساس انہیں صرف اپنے قدموں کی چاپ سے ہو رہا تھا. جہانگیر جانتا تھا کہ اب تک اس کے ساتھیوں نے موسم کے عذاب نہ کیا قوت ایمانی کے بل پر جھیلی ہیں اور وہ اس سے زیادہ ان کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا تھا. تھوڑی دیر کی تگ و دو کے بعد بلاخر انہوں نے پہاڑی سلسلے کی ایک نوکیلی چٹان کے اندر ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لی اور اب جہانگیر نے اپنے ایک اور مجاہد ساتھی کی مدد سے دو چھوٹی کلہاڑیوں کے ذریعے ان کے سامان کا جو حصہ تھی وہاں سے کچھ جھاڑیاں اور درختوں کی ٹہنیوں کا ڈھیر جمع کرنا شروع کر دیا. لکڑیاں کاٹنے سے ان کے بدن میں کچھ حرارت پیدا ہوئی تو زندگی کا احساس ہوا. یہ لکڑیوں کو آگ لگانا ان کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا, لیکن ان کے ہمراہ آنے والے گائیڈ نے یہ مشکل قدر آسان کر دی جب اس نے اپنی کمر پر بندھے تھیلے سے مٹی کے تیل کی ایک بوتل نکالی اور اس کو جھاڑیوں اور ٹہنیوں کے ڈھیر پر چھڑک دیا. شاید اسے راستے کی مشکلات کا ادراک ان سب سے زیادہ تھا. چند منٹ کی جدوجہد کے بعد بلاخر گیلی لکڑیاں سلگنے میں کامیاب ہوئیں اور اب سلگتی لکڑیوں کے ڈھیر کے گرد زمین پر وہ اکڑو بیٹھے تھے. لکڑیوں کا گڑوا کسیلا دھواں ان کی آنکھوں اور ناک کے راستے حلق سے اترنے لگا, لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جہانگیر کو اس سے الجھا نہیں ہوئی. وہ تو قہر کی اس جان توڑ سردی میں آگ کی اس الاؤ کو نعمت متروکہ سمجھ کر محسوس کرنے لگے. اس بات کا اندازہ انہوں نے کر لیا کہ گھنے جنگل میں دور سے بھی یہ آگ دکھائی نہیں دے گی اور دن کا اجالا پھیلنے تک دھواں بھی ختم ہو جائے گا. رات کا سحر ٹوٹ رہا تھا لیکن دھند مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور ان کے یہ بادل اوپر ہی اوپر اٹھ کر سارے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے. اپنی گاڑیوں کا وقت دیکھ کر انہوں نے جہانگیر کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی اور اب اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے اس وادی جنت نذیر کی آزادی کی دعائیں مانگ رہے تھے. اپنے پاس موجود راشن سے انہوں نے چائے تیار کی. چائے کے بڑے بڑے مگ اپنے حلق میں ان ڈیلنے سے وہ خود کو تر و تازہ محسوس کرنے لگے. آپ لوگ یہاں بیٹھے, میں ذرا باہر جا کر ہر رات کا جائزہ لے کر آتا ہوں. اس علاقے میں بہت دیر بعد میرا آنا ہوا ہے, معلوم نہیں اب حالات کیسے ہوں. یہ کہتے گائیڈ بشیر نے جہانگیر کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا. ٹھیک ہے, جہانگیر کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ فی الوقت اس کی ہاں میں ہاں ملاتا جائے, کیونکہ ہاندی پورا تک پہنچنے کے بعد ہی وہ خود کچھ کرنے کے قابل تھے. ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور ان کی منزل یہاں سے کتنا دور ہے. باب نمبر 2, صفحہ نمبر 19. ویٹ لیب کا ریسٹ ہاؤس جو کبھی وی آئی پیز کے لیے اس علاقے کی سب سے بڑی عیاش گاہ تھی, اب دہشت اور خوف کی علامت بن چکا تھا. 3-4 سال سے یہاں بارڈر سیکیورٹی فورسز بی ایس ایف نے قبضہ جما رکھا تھا. سوپور میں بابا شکردین کی زیارت گاہ سے منسلک اس ریسٹ ہاؤس میں بظاہر تو بی ایس ایف کی پوسٹ قائم کر کے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ پورے سوپور اور بانڈی پورا لنک روڈ کو گھیرے میں لے کر سوپور اور کپواڑہ کے پہاڑی علاقوں کی نگرانی کرتے ہیں, لیکن حقیقت کچھ اور تھی. مجاہدین کو اس بات کا علم تھا کہ دراصل اس ریسٹ ہاؤس میں رو نے اپنا مضبوط مرکز قائم کر رکھا ہے. ویٹ لیب ریسٹ ہاؤس نے بڑی ہی خونی داستانیں منسوب کی تھی. سوپور اور کپواڑہ کے سینکڑوں نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج کے کمانڈوز بلیک کیٹس اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر ان کا کچھ علم نہ ہو سکا. یوں تو ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو اس عقوبت گاہ میں لے جایا گیا, لیکن شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت تھا جو یہاں سے زندہ بچ کر واپس آئے. اس خونی ریسٹ ہاؤس سے بڑی پر اسرار داستان یہ وابستہ تھی. یوں لگتا تھا جیسے یہاں بھوت پریت اور آسیب نے ڈیرے ڈال رکھی ہوں. اس علاقے میں موجود سیکیورٹی فورسز کے ملازمین کو بھی اس کے نزدیک پٹکنے کی اجازت تک نہ تھی. ریسٹ ہاؤس کے مخصوص افسران کو ہی داخلے کی اجازت تھی یا پھر اس کی حدود میں وہ داخل ہوتا جسے یہاں بلایا جاتا۔ ریسٹ ہاؤس کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی فورسز نے اس طرح گھیر رکھا تھا جیسے یہاں کوئی ایٹمی مرکز قائم ہو۔ اس کی حفاظت کے لیے بے شمار زمینی بندوبست کے ساتھ ساتھ یہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تک نصب کی گئی تھیں۔ رو نے اس اکوبت خانے پر ہوائی خانے کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس اکوبت خانے میں رو کے خصوصی تفتیشی افسران کو لایا جاتا جو کہ اپنی بربریت اور شیطانیت کے لیے مشہور ہوتے۔ یہاں آنے والے کسی چھوٹے ملازم یا بڑے افسر کا تعلق شاید ہی نسل انسانی سے تھا۔ یہ لوگ اذیت پسند اور اذیت پرست تھے جو انسانی خون کو بہا کر کسی زندہ انسان کے بدن سے گوشت اتار کر اس کا بدن جلانا یا اس کی ہڈیاں توڑنا اپنی حیوانی تسکین کا باعث سمجھتے تھے۔ رو کا خیال تھا کہ اس طرح کے غیر انسانی ہتھ کنڈے آزما کر شاید وہ تحریک آزادی کو کچلنے میں کامیاب ہو۔ گو کے نتائج ان کے توقعات کے برعکس برآمد ہوئے اور جیسے جیسے ان کے مظالم اور وحشت اور بربریت میں اضافہ ہوا اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور تیز رفتار مجاہدین کا جوش و خروش بڑھتا رہا۔ لیکن ابھی تک بھارتی انٹیلیجنس کو امید تھی کہ وہ غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیری آزادی کے اور جذبہ حریت کو کچلنے میں کامیاب ہوں گے۔ کرنل دوبے کو ریسٹ ہاؤس کا چارج سنبھالے آج دوسرا دن تھا۔ آج کا دن اس نے بطور خاص اپنے مقامی ٹاؤٹوں سے ملاقات کے لیے رکھا تھا۔ یاسین کے وہ سانپ تھے جن کا تعلق وادی کشمیر سے ہوتا۔ اکثر اپنی مجبوریوں اور خوف کے تحت رو کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے اور ان کے لیے خفیہ سراغ رسانی کی خدمات انجام دیتے، لیکن ان میں کچھ تعداد ان غداروں کی بھی تھی جو دولت اور دیگر عیاشیوں کے لالچ میں رو کا ساتھ دیتے۔ لیکن ان غداروں کو یہ امید تھی جلد یا بدیر بھارتی فوج مجاہدین آزادی کے جذبہ حریت کو کچلنے میں کامیاب ہوگی اور وہ اپنے کالے آقاؤں کے ذریعے برصغیر کی ماضی کی یاد کو تازہ کریں گے، جبکہ ان کے ہم منصبوں کو فرنگیوں نے ایسے خدمات انجام دینے پر اعزاز و اکرام سے نوازا تھا۔ یہ غدار بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ انہیں بھی بھارتی آقا تحریک آزادی کو کچلنے میں تعاون کے سلسلے میں ایسے ہی انعامات اور اعزازات سے نوازیں گے۔ غنی کا شمار بھی ایسے ہی وطن فروشوں میں ہوتا تھا۔ وہ کپواڑہ میں رو کا سب سے بڑا سورس تھا اور بدقسمتی سے مجاہدین اسے اپنا حمایتی سمجھتے کیونکہ اپنے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ عموماً پولیس اسٹیشن سے کسی بڑے بوڑھے کو رہا کروا کے ان معصوم لوگوں کو ورق لانے میں کامیاب ہو جاتا۔ غنی بڑی کامیابی سے آستین کے سام کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ایک طرف وہ سوشل ورکر بن کر لوگوں کے مسائل حل کرتا، دوسری طرف اس کی اطلاعات پر آئے روز بھارتی انٹیلیجنس کسی نہ کسی مجاہد کے گھر سے کسی بھی فرد کو اغوا کر کے لے جاتی۔ غنی کے لیے ایک بڑا چیلنج مجاہدین کا مقامی ایریا کمانڈر مختار بنا تھا۔ مختار نے گزشتہ 7 ماہ میں درجنوں ایکشن کیے تھے اور بھارتی فوج کو متعدد مرتبہ نہ کوچلی چپوائے۔ اس کے سر کی قیمت 5 لاکھ روپے تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس کو علم تھا کہ مختار اسی علاقے میں کھلے بندوں گھومتا ہے، لیکن وہ اسے گرفتار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سوپور کا ہر گھر اس کی حفاظت کے لیے قلعہ تھا۔ روکی حکمت عملی نے بلاخر مختار کو کچھ عرصے کے لیے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور یہ سمجھا دیا کہ وہ بیس کیمپ میں چلا جائے، لیکن بھارتی فوجوں کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اسے گرفتار کیا جائے کیونکہ اس کے ہاتھوں بھارتی فوج کے کئی اعلی افسران جہنم رسید ہو گئے تھے۔ مختار کو بیس کیمپ سے ورغلا کر واپس سوپور لانے کے لیے رو نے کئی جتن کیے تھے۔ مقامی غداروں کو مجاہدین کے روپ میں بیس کیمپ پہنچایا، لیکن وہ ابھی تک اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ غنی کے لیے مختار ایک چیلنج بن چکا تھا۔ مختار کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا مطلب تھا کہ اس کے لیے اگلی حکومت میں وزارت پکی ہو جائے۔ آج جب اسے اچانک مختار کو مقامی مسجد میں دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جلد از جلد یہ اطلاع اپنے مالکوں تک پہنچانا چاہتا تھا اور وہ اس کے لیے باولا ہوا جاتا تھا۔ دن کے اجالے میں رات کا نکلنا ممکن نہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ چوروں کی طرح اپنے گھر سے نکلا اور ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ اسے یہاں وی آئی پی کی حیثیت حاصل تھی۔ جلد ہی اسے کرنل دوبے کے حضور پیش کیا گیا۔ حضور، آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک خاص تحفہ پیش کرنے آیا ہوں، اسے میری طرف سے اپنا ویلکم سمجھیے گا۔ غنی نے بڑی مکاری سے کرنل دوبے کی طرف دیکھ کر مسکراتے کہا، تمہاری بہت تعریف سنی ہے غنی، میں صرف ایک بات کہوں گا، مجھے علم نہیں آج سے پہلے جو لوگ یہاں آئے ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کس نوعیت کے تھے، لیکن میں صرف کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ مجھے خوش کرو گے تو تمہیں اتنا خوش کر دوں گا کہ تم شاید اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب سمجھ گئے نا؟ مجھے باتیں نہیں، کام چاہیے، صرف کام۔ میں اس ایریا کی ایک ایک غدار کو چن چن کے مارنا چاہتا ہوں اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. یاد رکھ رہا جس روز کپاڑا سے شر پسندوں کا خاتمہ ہوگا اس روز تمہاری کشمیر حکومت میں منسٹری پکی ہوگی. کرنل دوبے نے اپنے ہاتھ سے بکری چھڑی کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے بے چینی سے کہا. یوں لگتا تھا جیسے وہ آج تمام شر پسندوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے. دوبے صاحب یہی تو میرا مشن ہے, آپ کو اس سلسلے میں خاص تحفہ دے رہا ہوں. غنی نے چاپلوسی سے دانت نکالے, کہو کیا خبر لائے ہو؟ کرنل نے بے چینی سے دریافت کیا. سر آپ نے مختار کا نام تو سنا ہی ہوگا, وہی حس کا ایریا کمانڈر. آج کل وہ یہاں آیا ہوا ہے اس طرف, جیسے کل ہی اپنے گھر والوں سے ملاقات کی. افسوس مجھے ملاقات کے بعد علم ہوا. خیر کہاں بچ کر جائے گا, آپ آج ہی اس کی بہن کو یہاں لے آئیں زینب کو, حضور کا دل خوش ہو جائے گا. ایک ہی بہن ہے کم بخت کی, وہ قابو آ گئی تو یوں جانیے کہ مختار آپ کے قابو میں آ گیا. میں تو کہتا ہوں آج ہی قابو کر لیں. ماں اس کی پہلے ہی بیمار ہے اور باپ کو آپ پہلے ہی آپ سے پہلے والے کرنل کبھی کبھار کر چکے, پاکستان بھیج دیا اسے. غنی نے اپنی بات کے خاتمے پر بغیرتی سے دانت نکالے. تو یہ بات ہے, کرنل نے بھی اس کی ہنسی میں اس کا ساتھ دیتے ماں نے قیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا. مائی باپ کاروائی آج ہی ہونی چاہیے, یہ مختار بڑا تیز لڑکا ہے, ذرا سی بھی مہلت ملی تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. غنی نے دوبارہ اپنی خبر کی اہمیت جتاتے کہا. تم جاؤ اور اس بات کو بھول جاؤ. کرنل دوبے نے اس کی مزید بک بک سے بچنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے فیصلہ کن انداز سے کہا. اوکے صاحب شکریہ, جے ہند. غنی نے صاحب کا موڈ پہچانتے جٹائی کا مظاہرہ کیا, دانت نکالتا الٹے قدموں واپس آ گیا. جس طرح رات کے اندھیرے میں وہ یہاں آیا تھا اسی طرح دبے پاؤں لوٹ گیا. اس کی وطن فروشی کا بظاہر کوئی گواہ نہیں تھا. غنی کی روانگی کے بمشکل پانچ منٹ کے بعد کرنل دوبے نے بلیک کیٹس کا خصوصی گروپ وہاں بھیج دیا. ان کی تعداد 15 تھی. یہ 15 بھارتی فوج کے بہترین کمانڈوز تھے. انہوں نے روس کے کے جی بی کے کمانڈوز کے ساتھ خصوصی تربیتی کورسز کیے تھے. صفاقی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. کسی بھی انسان کو درندوں کی طرح چیر پھاڑ کے رکھ دینا ان کے لیے معمولی بات تھی, اور یہ تمام کمانڈوز وحشی جانوروں کی طرح انسانی خون کے متلاشی رہتے تھے. کرنل دوبے نے ان کمانڈوز کو کیپٹن تارا چند کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد خصوصاً ہدایت کی تھی کہ جس طرح ممکن ہو مختار کو زندہ گرفتار کیا جائے. اس سے انہیں بہت سے حساب چکانے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ زندہ ہاتھ نہ آئے تو اسے گرفتار نہیں کیا جائے. کرنل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکاری سے مسکرا کر کہا. سر وہ زندہ ہی ملے گا, البتہ اس کے جسم کی تمام ہڈیاں سلامت رہنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی, کیپٹن ایئر یہاں جماتے کہا. کوئی بات نہیں, اتنی زیادہ تو تمہیں لینے کی ضرورت بھی نہیں. دوبے نے حسب عادت ایک ہاتھ سے چھڑی دوسرے ہاتھ پر مارتے کہا. رائٹ سر. کیپٹن تارا چند نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں موجود وحشیانہ چمک رات کے اندھیروں میں نمایاں ہو رہی تھی, اور ریسٹ ہاؤس سے وہ باہر آ گئے. اب اس مشن کی کمان عملاً اس کے ہی ہاتھ میں تھی. اپنی تربیت کے مطابق کیپٹن تارا چند نے پہلے فوج اور بی ایس ایف کو گاؤں کی طرف آنے اور جانے والے راستوں کو بلاک کرنے کا حکم دیا. اب یہ ایریا لینڈ لاک ہو چکا تھا. انہوں نے اپنی تربیت کے مطابق کارروائی کا آغاز صبح پو پھٹنے پر کرنا تھا. ان لمحات میں جب یہاں فجر کی نماز کے لیے زندگی بیدار ہوتی تھی, بھارتی فوج عموماً اپنی کارروائی کا آغاز انہی اوقات میں کرتی تھی. فوج اور بی ایس ایف کے دستوں نے فجر کی نماز سے پہلے ہی اس علاقے کو اس طرح اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا, یہاں اب چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کیپٹن تارا چند کو گو اہیڈ کا سگنل دیا, جو اگلے ہی لمحے بلیک کیٹس کے ٹرک کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہوا. جلدی وہ لوگ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے. اب فوج نے فائرنگ کر کے ہراس پھیلانا تھا, اور اس کے کمانڈوز نے ان ممکنہ ٹھکانوں پر گاؤں میں گھس کر حملہ کرنا تھا جہاں غنی رپورٹ کے مطابق موجود تھا. مختار 3 ماہ کے بعد اپنے علاقے میں لوٹا تھا. اس درمیان اس نے جب بھی بیس کیمپ سے نکل کر سوپور آنے کا فیصلہ کیا, کمانڈر نے اسے زبردستی روک لیا. وہ اسے ایک ہی بات کہتا کہ اس کی روانگی کا وقت نہیں آیا. اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 24 پر ناول کا یہ پاٹ ختم ہوا. ناول کا بچے پاٹ نمبر 2 میں سماعت کریں.